گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں. آج ایک اور گناہ کبیرہ کی معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں. دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ اس گناہ کبیرہ سے متعلق ہماری رہنمائی فرمائیں گے. سوالات کے آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج جو گناہ کبیرہ ہم نے اس موضوع کے طور پر منتخب کیا ہے وہ ہے اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنا. اب یہ الفاظ کئی اسلامی بھائیوں کے لیے تھوڑے سے مشکل بھی ہو سکتے ہیں, اس کا معنی بھی شاید کئیوں کو سمجھ نہ آ رہا ہو, اور جو شرعی طور پر اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب بھی بیان فرمائیں گے. تو ہم اس موضوع سے متعلق مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس موضوع سے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنا, اور یہ کیا گناہ ہے کبیرہ ہے, در حقیقت یہ ہے کیا چیز؟
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گناہ کبیرہ پر مشتمل جو حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب ہے الزواجر, جس کا ترجمہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کے نام سے کیا گیا ہے, اس میں اس گناہ کو گناہ کبیرہ شمار کیا گیا ہے. خفیہ تدبیر ویسے تو جب انسانوں کے حوالے سے ہوتی ہے, یعنی انسان اپنے لیے خفیہ تدبیر کہے گا تو کوئی پلاننگ کرنا خفیہ طور پر جس کے بارے میں دوسرے کو معلوم نہ ہو سکے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پلاننگ کا تو معاملہ نہیں ہوگا کہ وہ پلاننگ بنائے اور اس طرح کا معاملہ کرے. خفیہ تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا کر رکھا ہے, یعنی یہ شقی ہے یا سعید ہے, یعنی بدبخت ہے آخرت کے اندر یا سعادت مند ہے آخرت میں, اس کو معلوم نہیں. اسی طرح اسے یہ معلوم نہیں کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوگا یا برا خاتمہ ہوگا. تو یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے کیا مقرر کر رکھا ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا, مرتے وقت دنیا سے اچھی حالت میں جائے گا نہیں جائے گا, یہ اسے معلوم نہیں ہے. تو اس چیز سے ڈرنا, اس کو بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا.
یعنی میرا معاملہ کیا ہوگا,
کیا ہوگا, یہ بندہ ڈرتا رہے گا تو یہ خفیہ تدبیر سے ڈرنا ہے. اور اگر وہ امن کے اندر رہتا ہے, مسلسل امن میں, کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ مرتے وقت میرا معاملہ کیا ہوگا, کل بروز قیامت میرے ساتھ کیا ہوگا, جیسا کہ آج ہماری اکثریت اس کے اندر مبتلا ہے کہ لوگ نہیں ڈرتے, انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ مرتے وقت کیا ہونا ہے یا آخرت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. اس چیز سے نہ ڈرنا, بے پرواہ ہو جانا, اس کو علماء نے گناہ کبیرہ شمار کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوف حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ کبیرہ ترین گناہوں میں سے ہے, اکبر الکبائر میں سے ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے سورۃ الاعراف میں کئی قوموں کے تذکرے فرمائے,
ٹھیک ہے,
حضرت سیدنا نوح علیہ السلام, حضرت سیدنا ہود علیہ السلام, حضرت سیدنا صالح علیہ السلام, ان کی قوموں کے تذکرے کیے, سیدنا شعیب علیہ نبینا و علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا. پھر ارشاد فرمایا کہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے امن میں نہیں آتے مگر وہی لوگ کے جو خسارے والے ہیں, جو اب خسارے کے اندر ہیں, نقصان کے اندر ہیں, وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے امن کے اندر رہتے ہیں. اعلی حضرت امام علیہ سنت کا ایک مشہور قول جو علماء کے حوالے سے آپ نے نقل کیا ہے, اکثر و بیشتر مدنی چینل پر بیان کیا جاتا ہے, کہ جس کو اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ مرتے وقت اس کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، یعنی ایمان کی حفاظت کی اسے فکر نہیں ہوتی، تو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں موت کے وقت اس کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے، اس بات کا خطرہ رہتا ہے۔ تو ان چیزوں کو، ڈرتے رہنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا کہتے ہیں، اور اس سے امن کے اندر رہنے کو خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنا کہتے ہیں۔
لیکن حضور، اس کی کیفیت ہوگی کیسے؟ جیسے عام طور پر مسلمان، ویسے اس سے پوچھا جائے وہ یہ کہے گا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یہ عمل کے اعتبار سے ہم پہچانیں گے کہ اعمال ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتا، اپنے بارے میں بے پرواہ ہو چکا ہے، کس کو پتہ ہی نہیں کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے کوئی اس کی حاجت نہیں ہے۔
دیکھیں، عمل بھی اس کی دلیل بن سکتی ہے، لیکن ہر موقع پر عمل دلیل ہو یہ ضروری نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
ایک بندہ ہے، پنج وقتہ نماز ادا کر رہا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور رات کو قیام بھی کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، سب دیتا ہے، لیکن اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ پتہ نہیں میرے ایمان کا کیا ہوگا، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے امن کے اندر ہے، بلکہ اس میں ایک بڑا اندیشہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے والا نہیں ہے۔
صحیح،
کیوں؟
صحیح.
اس لیے کہ ہم اکابر کے انداز پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے، جیسا کہ خود فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام، یہ دونوں بہت زیادہ رو رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے استفسار کیا، پوچھا، حالانکہ اللہ جانتا ہے، پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سے ابلیس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے تو اس وقت کے بعد سے ہم امن کے اندر نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی حالت کے اندر رہنا، یعنی میری خفیہ تدبیر سے امن کے اندر،
حالانکہ ابلیس شیطان تو عبادت میں مصروف تھا اور کیا تھا،
اس کے باوجود یہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر و بیشتر دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے میرے رب، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کون؟ اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ عز و جل اپنے دین پر مجھے مستقیم رکھ، ثابت قدم رکھ۔
یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی نیک اعمال کرتا بھی ہے تو وہ ان پر اترانا شروع کر دینا، تو یہ بھی ایک طرح کے اسی طرف لے جا رہا ہے،
اترانا شروع کر دینا، بے پرواہ رہنا،
ٹھیک ہے،
اور اپنے عمل کو کافی سمجھ لینا، یہ نہیں، بلکہ ڈرتا رہے، اسلاف کی سیرت کو، سیرتوں کا مطالعہ کرتا رہے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ ہمارے عمل تو کچھ بھی نہیں،
صحیح صحیح،
لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ ظاہر بندہ جتنی عبادت کر لے، جتنا بھی نیک کام کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر تو نہیں ہو سکتا، بدلہ تو بندہ کسی صورت ادا کر ہی نہیں سکتا، تو ظاہر ہے کہ اس نے جو حق ہے وہ تو ادا نہیں کیا، تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ گناہ کبیرہ اس کو ذکر کیا تھا۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ بھی میں اس حوالے سے ذکر کرتا چلوں، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی نبی جلد کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا، پہلا مسئلہ یہی ہے نبی جلد کا، کہ بندہ جو ہے دنیا میں جب رہے گا تو اس وقت اکثر اوقات اس کے خوف پر ہونے چاہیے، اللہ سے ڈرنے پر ہونے چاہیے، ڈرے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، کیا معاملہ میرے ساتھ ہوگا، نیک عمل کرے، نیک عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، لیکن جب موت کا وقت قریب آ جائے تو اس وقت اللہ کی رحمت سے زیادہ امید رکھے۔
صحیح،
یعنی دنیا میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، خوف ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہوتی ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، اب ان دونوں میں سے کس کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے؟ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی، بالکل دونوں ہونا ضروری ہے، امید بھی رکھنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے، دونوں میں سے کس کو زیادہ رکھے؟ تو فرمایا کہ جب دنیا کے اندر زندگی، عام زندگی گزار رہا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی طرف زیادہ توجہ دے، اور جب موت کا وقت قریب آ جائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ زیادہ توجہ دے، بلکہ یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے کہ جس وقت کسی کی نزا کا وقت نظر آئے کہ اب اس کی نزا کا وقت شروع ہو چکا ہے، موت کا وقت ہے، تو اس وقت اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، اس کو وہ آیتیں بتانی چاہیے کہ جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا مشتاق ہو کہ میرا رب جو رحیم و کریم ہے، جو رحم فرمانے والا ہے، میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، تو اس کا دل اس طرف مائل ہونا چاہیے۔ اس لیے موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ زیادہ کرنا چاہیے، لیکن زندگی کے اندر یہ خوف کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے.
دونوں کیفیتیں جمع ہو سکتی ہیں، خوف بھی ہو امید بھی ہو، یا یہ الگ الگ ہوں گی. جب خوف ہوگا تو امید نہیں ہوگی، اور اس وقت کیا گناہ کہلائے گا؟ بھی خوف رکھ رہے امید نہیں رکھ رہے، امید رکھ رہے خوف نہیں رکھ رہے.
یہ منافی نہیں ہے ایک دوسرے کے، لیکن کیفیت ظاہر ایک ہی ہوگی. اس وقت بندہ ڈر رہا ہوگا، جیسا کہ بزرگوں نے دعا کے حوالے سے بھی یہ لکھا کہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کر رہا ہے تو اس وقت دل جو ہے وہ پتے کی طرح کانپ رہا ہو.
صحیح،
کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں اور میں مغفرت مانگ رہا ہوں، اس وقت ڈر رہا ہوں. اور کبھی جو ہے اس کے دل میں رحمت الہی ایسی ہو کہ دل کھل جاتا ہو کہ میں کس کا بندہ ہوں، میں رحمان کا بندہ ہوں، وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا وہ میری حاجت کو پورا کرے گا، تو دل اس کا کھلتا جا رہا ہو. کبھی اس انداز میں دعا کریں. تو یوں کیفیات کبھی یہ ہوگی کبھی یہ ہوگی، یہ ایک دوسرے کی یوں منافی نہیں ہے کہ کبھی یہ آ جاتی کبھی یہ آ جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی چیز رہے گی،
ٹھیک ہے،
دوسری چیز نہیں آئے گی.
ٹھیک ہے. اچھا، ایسے بندوں کا حکم کیا ہے کہ جو اس معاملے میں مبتلا ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتے، بے پرواہ ہیں، ان کو بس اپنی ہی پتہ ہے کہ بس ہم جو ہیں اپنی ہی وجہ سے ہیں. ایسوں کا کیا حکم؟
گناہ کبیرہ لکھا ہے.
ٹھیک ہے،
کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کا، جو عقل مند لوگ ہیں، ان کا تذکرہ کیا. یعنی یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کچھ آیتیں متشابہات ہیں، ایسی کہ جن کے معنی سب کے سامنے واضح نہیں ہیں.
ٹھیک ہے،
دو طرح کی آیت ہیں قرآن میں، ایک محکم آیتیں ہیں جن کے معنی بالکل واضح ہیں، اور دوسری وہ آیتیں ہیں کہ جن کے معنی ہر ایک کے سامنے واضح نہیں ہوتے.
ٹھیک ہے،
تو فرمایا کہ اس کا
خود قرآن نے فرمایا ہے.
جی، قرآن کا فیصلہ سورہ آل عمران کی ابتدائی رکوع کے اندر، پہلے رکوع کے اندر کی باتیں ہیں.
صحیح،
تو بعض آیتیں ہوتی ہیں جو متشابہات ہوتی ہیں، ان کے پیچھے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے.
لیکن یہ شاید پڑھنے سے، یعنی ان کا مطلب،
ہاں، ان کا مطلب تلاش کرنا اور اپنے طرف مطلب خود بنانے کی کوشش کرنا، یہ منع کیا گیا ہے. یہ فرمایا کہ اس کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اس کی تعبیر، اس کا معنی کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. آگے فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا، کہ جو علم کے اندر مضبوط ہیں، علم والے ہیں، مضبوط علم والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، یعنی حق ہے سب. یہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. پھر ان راسخین فی العلم کی، جو علم کے اندر مضبوط ہیں، ان کی دعا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ. اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دی ہے تو نے، تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر.
صحیح،
انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے. تو یہ ارشاد فرمایا، یہ دعا ان کی ذکر کی کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. یعنی تو جو ہدایت دے رہا ہے اس پر ہمیں استقامت عطا فرما.
رکھنے والے لوگ ہیں،
رکھنے والے عقل مند لوگوں کی یہ بات بیان کی ہے کہ وہ امن کے اندر نہیں آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اس بات کی دعا یہ کرتے
ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور پہنچ ہی گئے ہیں، تو یہ نظریہ درست نہیں،
بالکل غلط ہے.
ٹھیک ہے، اس کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر نہ ہو، جو بظاہر میرے لیے اتنی سہولتیں، آسانیاں اور بظاہر نعمتیں نظر آ رہی ہیں، یہ کہیں دنیا ہی کے اندر میرے اعمال کا بدلہ نہ ہو.
یہ تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے. ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، جو جہنم میں لے جانے والے اعمال کے اندر نقل کی ہے.
یہ کتاب الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، المدینۃ العلمیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے. الزواجر عربی میں اس کا نام ہے، دو جلدوں کے اندر موجود ہے الحمدللہ عزوجل. دونوں ہی جلدیں مکتبۃ المدینہ سے المدینۃ العلمیہ کے کیے گئے ترجمے کے ذریعے الحمدللہ شائع ہو چکی ہیں، اور دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں. پر اسی سے ملتی جلتی اس کا اپوزٹ جو دوسری کتاب ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال، وہ بھی بہت ہی پیاری کتاب ہے. وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے کی بنا پر جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، تو وہ کتاب بھی المدینۃ العلمیہ کے ترجمے کے ساتھ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکی ہے. بہت عرصے سے یہ شائع شدہ ہیں دونوں کتابیں، اور آپ ان کو پرنٹڈ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جی حضور،
یہ حدیث پاک موجب اوسط کے اندر ہے کہ ارشاد فرمایا، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ عزوجل اسے اس کی خواہش کے مطابق عطا فرماتا ہے، حالانکہ وہ اپنے گناہ پر قائم ہے، تو یہ اللہ عزوجل کا اسے درجہ بدرجہ عذاب میں مبتلا کرنا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. یعنی جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں دیا گیا تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، اب یہ مایوس ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہو رہی ہیں بندے پر، اور اب بندہ گناہ پر قائم ہے، تو اس صورت میں تو یہ اور خطرناک ہے بندے کے لیے، کہ بعض اوقات دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں فرماتا ہے اور بندہ جو ہے وہ پھولتا رہتا ہے اس پر کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو بندے کو بعض اوقات بہت خطرناک درجے تک پہنچا دیتی ہے، کہ وہ گناہوں کو بھی اچھا سمجھنے لگتا ہے، یہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ اچھا ہے، جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرما رہا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی پر نعمتیں ہوئی ہیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ نعمتیں عطا کر کے مجھے پکڑ نہ دیا جائے اور مجھ پر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔
اپنے اعمال پر غور کرے کہ بظاہر میں نیک سیرت ہوں
جی، لیکن میرا انداز کیا ہے؟
الحمدللہ عزوجل، یہ گناہ کبیرہ کا جس کا ہم بیان کر رہے ہیں، کئی ناظرین کے لیے نئی بات ہوگی، پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، لیکن الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان ہے کہ اس گناہ کبیرہ سے الحمدللہ بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا بیان ہے، اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر، یہ بیان جو ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو ضرور سنیں، انشاءاللہ یہ بیان سنیں گے تو اس کی برکت سے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، اس گناہ کی مزید معرفت حاصل ہوگی، اور معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے نیک بندے کس قدر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے، حالانکہ وہ نیک اعمال بظاہر ان کے بہت زیادہ تھے، علم دین رکھنے والے تھے، لیکن یہ جو کیفیت کہ جس کا ہونا ضروری ہے اور جس کا نہ ہونا گناہ کبیرہ کا سبب ہے، وہ ان لوگوں کے اندر وہ پائی جاتی تھی۔ الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو اشعار ہیں، کلام ہیں، وقتاً فوقتاً ہم ان کو سنتے رہتے ہیں، ان میں بھی بے شمار اشعار اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے سے متعلق ہیں۔ حضور مزید کچھ سوالات شامل کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کالز اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔
میرا سوال قربانی کے حوالے سے ہے کہ میری بچوں کی امی کے پاس 4.5 تولہ سونا رکھا ہوا ہے ضروریات زندگی کے علاوہ، کیا ان کے اوپر قربانی واجب ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔
میں ڈپٹی شریف سے محمد معاذ حسن بول رہا ہوں۔ مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ خدا بھی نہ بچ سکا محبت کے تقاضوں سے، اس محمد کی خاطر ساری دنیا بنا ڈالی، یہ شعر جائز پر ناجائز ہے؟
جی ضرور بتائیں گے۔ حضور شعر ہے، خدا بھی نہ بچ سکا محبت کے تقاضوں سے،
پوری دنیا بنا ڈالی ایک محمد کے لیے،
ایک محمد کے لیے، شعر کا حکم ہے؟
لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔
بظاہر وہ تعریف کرنا چاہ رہے ہیں، نعت کے لیے شعر لکھا جا رہا ہے، لیکن
یہ بہرحال کفریہ شعر ہے۔
اچھا،
کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز قرار دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اللہ ہے،
بے شک
وہ
بے شک
وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ و عرفا ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ان اللہ غنی عن العالمین، بے شک عالمین سے وہ بے پرواہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی غنی ہیں، لیکن آپ کے غنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخلوق کے محتاج نہیں، اپنے رب کے محتاج ہیں۔ لہذا نعت کہنا، جیسا کہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ نعت جو ہے یہ پل کے اوپر چلنا ہے، ایسے پل کے اوپر چلنا ہے جیسے پل صراط کے اوپر تلوار کی دھار کے اوپر چلنا ہے، کہ اس میں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے بڑھ ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے اشعار جو کہے گئے ہیں، اب جو اس کا ظاہر ہے وہ تو کفر ہی ہے، کہ سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ خدا بھی نہ بچ سکا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبور قرار دینا، اس کو جو ہے وہ عاجز قرار دینا، یہ تو کفر ہے۔ تو اس طرح کے اشعار پڑھنے کی شرعاً بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔
تو اشعار میں حضور کیا کریں؟ اب جیسے مثال کے طور پہ یہ شعر ہے، کسی نے بھی لکھا، اس کی نیت کیا تھی؟ وہ علم نہیں رکھتا تھا کہ نہیں رکھتا تھا، ایک کتاب میں شائع کر دیا، اور ہم نے بھی جا کر وہ کتاب خریدی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ بظاہر اگر دیکھا جائے نا تو عشق و محبت کی جو زیادہ بات کرتے ہیں وہ سمجھیں گے صحیح ہے، اس میں ایسی نہیں ہے، بلکہ تو بڑے اعلیٰ درجے کا شعر کہلائے گا۔ تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اشعار کو جانچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، کون سے باتوں پر عمل کر کے ہم یہ چیزیں کریں؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ اصل میں
اور کیا ہر کوئی شعر لکھنا شروع کر دینا؟
بہتر طریقہ کار تو وہی ہے جو امیر علیہ سنت نے بیان فرمایا کہ اپنے مستند جو بزرگ ہیں انہی کے اشعار کو پڑھا اور سنا جائے تو اس میں عافیت ہے
بے شک.
باقی جانچنا جو دیکھیں ایک تو شعر جو فن شعری ہے وہ تو ایک الگ چیز ہو جاتا ہے. باقی اشعار کے اندر شریعت کے مطابق وہ کلام ہے یا نہیں ہے, قرآن و حدیث کے مطابق وہ کلام ہے یا نہیں ہے, اس میں جو ہے شریعت کے خلاف کوئی بات ہے یا نہیں ہے, یہ تو اہل علم ہی کا کام ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا باتیں موجود ہیں. تو ہر بات جو عشق کی ہو وہ یہ نہیں کہ اس کو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ توہین کرنے لگے, اس کی تو ہرگز اجازت نہیں ہے. ورنہ تو پھر بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو بعض کتابوں کے اندر ملتی ہیں اور علماء نے اس کے اوپر کفر کا حکم دیا کہ تو کفر بنتا ہے,
حالانکہ وہ نعت کے نام پر لکھے گئے,
نعت کے نام پہ لکھی گئی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کے لیے لکھی گئی ہیں, آپ کی تعریف میں باتیں لکھی گئیں. تو اس ہرگز اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ نعت لکھنے میں اس طرح بڑھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملایا جائے یا بڑھا دیا جائے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس بارے میں واضح الفاظ میں ہماری رہنمائی کر دی کہ آپ نے جتنی نعتیں لکھی ہیں اور آپ کی زندگی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت کو بیان کرنا, چاہے وہ اشعار کے ذریعے ہو چاہے وہ نثر کے ذریعے ہو, لیکن آپ نے فرما دیا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, گفتگو بات اس پر ختم کر دی کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں پہ
رب کی بارگاہ میں
ہاں بندے ہیں اور اللہ تمام مخلوق کے جو ہے وہ آپ آقا ہیں, سب سے بڑھ کر آپ ہیں, اس میں کوئی کلام نہیں. آپ کی تعریف کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس قدر تعریف آپ کی جائے وہ کم ہے, لیکن ظاہر کہ تعریف وہ کی جائے گی کہ جس کے ذریعے سے شریعت مطہرہ کی توہین نہ ہوتی ہو, خود آپ کی لائی ہوئی شریعت جو ہے اس سے وہ بات ٹکراتی نہ ہو.
حضور یہ جملہ اس سے جس طرح آپ نے جواب عطا فرمایا, ایک جملہ عام طور پر بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اس طرح, تو اب یہ کیا یہ بھی مجبور ہونا کہلائے گا؟
نہیں, محبت میں بنانا یہ ایک الگ چیز ہے.
ٹھیک ہے,
میں ایک چیز ہے کسی سے محبت کرتا ہوں, اس کے لیے کوئی چیز اچھا اچھی سی تحفہ بناتا ہوں, تو اس کا مطلب نہیں کہ میں اس کی محبت کے اندر عاجز ہوں. یہ تو ہے, یہ تو احادیث طیبہ کا مضمون ہے جس کو تفصیل کے ساتھ ہم ایک مرتبہ بیان بھی کر چکے ہیں.
قبلہ تبدیل ہونے والا
نہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہی کائنات بنائی گئی. حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا, حسن حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. دیگر کئی روایتوں کے اندر مختلف الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور اس کا مضمون قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے ثابت ہے. محبت میں بنانا ایک چیز ہے اور اس پر عاجز آ جانا الگ چیز ہے کہ میں مجبور ہو گیا بنانے پر,
یہ نہیں,
ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا بنائی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دو عالم بنائے, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے پر مجبور ہوا.
اچھا, کچھ اگر آپ کلام کے نام یا بزرگوں کے نام ارشاد فرما دیے کہ بالخصوص ان کا کلام پڑھا جائے جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے, جس سے پڑھنے سے عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا اور اس طرح کی پکڑ نہیں ہوگی. چند ایک
لکھے بھی ہیں امیر علیہ سنت نے اور کئی مرتبہ بیان بھی کیے ہیں. سید اعلی حضرت امام علیہ سنت ہیں, آپ کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, آپ کے دونوں شہزادے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اسی طرح مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں,
جمیل قادری سوجان سے
ان کے اشعار ہیں, اسی طرح خلیل ملت مفتی خلیل میاں برکاتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے اشعار ہیں, مفتی احمدیہ خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دیوان
خالق کے نام سے جو
خالق کے نام سے آتا ہے, تو ان کے اشعار پڑھے جائیں. امیر علیہ سنت کا خود جو وسائل بخشش کتاب ہے, ان کے اشعار پڑھے جائیں کہ یہ پوری تفتیش کے ساتھ پھر یہ
علماء کی
نظر سے گزار کر پھر اس کو آگے لایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت,
اور وہ بھی جو اشعار جو بزرگوں کے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کی تشریح کہلائیں, ان کی روشنی ہی کے اندر,
یعنی ان کی زندگی ہی اس کام کے لیے تھی نا, وہ تو قرآن و حدیث کو تو اصل تو ان کا نثر کے اندر کلام باتیں ہیں, جنہوں نے زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اور آپ کی محبت کے اندر باتیں لکھی ہیں وہ ان کا اشعار کے اندر کلام ہے. باقی اصل وہ جو خدمات کرتے رہے ہیں زیادہ تر نثر کے اندر, یعنی جو نظم کے علاوہ ہوتا ہے اشعار کے علاوہ جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ کام کرتے ہیں.
حضور اگر مجھے فن شاعری آتا ہے, ذوق حاصل ہے, اشعار کا نزول ہوتا ہے, لیکن عالم نہیں ہوں, تو کیا میں نعت لکھنے بیٹھ جاؤں, مجھے اس کی اجازت مل جائے گی؟ کسی حد تک کوئی اجازت ہوگی, کیا کریں گے؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں, اب وہ لکھا ہوا اگر آپ کسی عالم کو چیک کرواتے ہیں, اگر آپ کی رسائی ان تک ہو جاتی ہے کہ وہ ایسے عالم دین ہیں کہ جن کا قرآن و حدیث پر اب گہری نظر ہے, وہ اس کی تفتیش آپ کو کر دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک, یہ شعر جو ہے قرآن و حدیث کے موافق ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے آپ لکھیں. ورنہ پھر ایسا نہ ہو کہ آپ لکھنے بیٹھے ہیں اور آپ کر کچھ جائیں.
ابھی چیک کرانے سے پہلے تو میں نے لکھ لیا نا
جی,
اور وہ لکھا ہوا ہی غلط تھا, چیک بعد میں ہوا تو اس سے پہلے ہی حکم شرعی تو آ جائے گا.
حکم شرعی تو آئے گا,
یہ اجازت ہوگی نہیں جب تک عالم چیک نہیں کرتا اب معاف ہے آپ کو.
نہیں ایسا نہیں ہوگا معاف ہو جائے, اس سے جا کے پوچھ لے کہ اس طرح کے اشعار میں مرتب کر سکتا ہوں.
ٹھیک ہے,
یہ جا کے پوچھ لیں.
یعنی مشکل امر ہے, جیسا کہ
مشکل
کانٹوں پر چلنے
کام نہیں, اعلیٰ نے اس کو جو ہے وہ تلوار کی دھار پر چلنا فرمایا.
صحیح,
بہت مشکل کام ہے.
زیادہ بڑھیں گے تو الوہیت میں نقص,
اور الوہیت تک پہنچ جائیں گے, نیچے آئیں گے تو نبوت میں نقص پیدا ہو جائے گا,
توہین کی طرف.
آسان کام نہیں ہے بہرحال.
تو یہ علماء ہی اس کام کو سر,
بہتر یہی ہے کہ علماء ہی یہ کام کریں.
4.5 تولے سونا ہے زوجہ کے پاس, ضروریات زندگی سے, حاجت اصلیہ سے زائد, قربانی واجب ہوگی ان پر.
دیکھیں یہاں دو باتیں عرض کر دوں کہ یہ جو حاجت اصلیہ سے زائد کی بات کی ہے نا, یہاں پر اس کی کوئی حیثیت نہیں.
اچھا,
ہے وجہ یہ ہے کہ سونا چاندی جب ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ حاجت اصلیہ سے الگ ہے یا نہیں ہے, یا بیچنے کا سامان ہے تو وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے یا نہیں ہے. وہ اس وقت دیکھا جاتا ہے رقم کے اندر کہ رقم جو موجود ہے وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے, یا یہاں قربانی کے مسئلے میں جو سامان گھر کے اندر موجود ہے وہ ضروریات زندگی کے علاوہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال سونا جو ان کے پاس 4.5 تولہ سونا ہے, اس پر فتویٰ یہ ہے کہ اس صورت میں قربانی ان کے اوپر لازم نہیں ہوگی. یعنی قربانی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے مساوی جو ہے وہ رقم جو ضرورت کے علاوہ ہو,
رقم
تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو, یا بیچنے کا سامان اتنا ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے, یا گھر کے اندر جو ضرورت کے علاوہ سامان ہوتا ہے, جیسے مختلف برتن رکھے ہوتے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہوتا, اسی طرح بہت سارے کپڑے رکھے ہوتے ہیں جن کا کام نہیں ہوتا, تو ایسی چیزیں کہ جو ضروریات زندگی کے علاوہ ہیں, حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں, ان کی رقم اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں قربانی لازم ہوتی ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے, صرف سونا ہے اور اگر وہ 7.5 تولہ سونا بن جاتا ہے تو اس صورت میں تو قربانی لازم ہوگی, لیکن 7.5 تولہ سونا سے کم ہے اور اس کے ساتھ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف 7.5 تولہ سے کم سونا ہے, 7 تولہ سونا ہے مثال کے طور پر ان کے پاس, یا 7.25 تولہ سونا ہے, 7.5 نہیں ہے, اتنا سونا ان کے پاس موجود ہے لیکن نہ اس کے علاوہ ان کے پاس چاندی ہے, نہ ضرورت کے علاوہ رقم ہے, نہ بیچنے کا سامان ان کے پاس موجود ہے کہ جو اس کے ساتھ ملایا جائے, ملانے کے بعد پتا چلے کہ 52.5 تولہ چاندی تک رقم پہنچتی ہے, یہ نہیں موجود ان کے پاس
है.
تو اس صورت میں قربانی ان کے پر لازم نہیں ہوگی.
ایک تولہ سونا ہے اور مزید رقم ہے, ملائیں تو یہ پہنچ جائے, پھر ہو جائے
گی, ہو جائے گی,
لیکن صرف سونا ہی سونا ہے اور کچھ بھی نہیں,
کچھ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں قربانی لازم نہیں ہوگی.
جزاک اللہ. مزید کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کال سنائیے.
جمیل احمد عطاری اسلام آباد سے بول رہا ہوں. مجھے یہ برائے مہربانی بتائیں کہ قضا نماز کا قرآن و سنت کے روشنی میں.
جی حضور, سوال یہ اکثر سلسلوں میں آتا ہے.
دیکھیں اب اس میں پہلو مختلف ہیں, انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جو ہے وہ قضا نمازوں کا بتا دیں. اب یہ قرآن و سنت میں یہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں کہ قضا نمازوں کا حکم کیا ہے؟ تو قضا نمازوں کا حکم تو حدیث پاک میں یہی بیان کیا گیا کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی, یعنی وہ نماز کے وقت میں سو گیا یا بھول گیا نماز پڑھنا, تو فرمایا کہ اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب یاد ہے اس نے وہ نماز پڑھنی ہے.
ٹھیک ہے,
تو پڑھے بغیر چارہ نہیں ہے. جو فرض چھوٹے ہیں, جو وتر واجب چھوٹی ہے, اس کو انہوں نے ادا کرنا ہے. یعنی 5 نمازیں اور وتر, ان میں سے جو بھی چھوٹا ہے اس کی ادائیگی ان کے اوپر لازم ہے. لہذا یہ حساب لگا لیں کہ کتنی نمازیں ایسی چھوٹی ہیں, ان نمازوں کو ادا کرنا ان کے اوپر لازم ہوگا. تفصیل اس کی پڑھنا چاہتے ہیں قضا نمازوں کا بیان, اس کے اندر مطالعہ فرما لیں
تو وہ رسالہ خرید لیں, بلکہ پوری کتاب ہی خرید لی جائے. نماز کے احکام اردو زبان میں ہے, اس کے علاوہ کئی زبانوں کے اندر, انگلش, ہندی, سندھی, بنگالی وغیرہ بہت ساری زبانوں میں الحمدللہ اس کے تراجم بھی ہوئے ہیں, اور یہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہوتی ہے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ہے. اور ایک اور چیز ہے, اگر ہم اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں گے تو بہت ساری کتابیں پڑھنا آسان ہو جائے گی, وہ ہے المدینہ لائبریری. المدینہ لائبریری اس کی اپلیکیشن بھی غالباً موجود ہے, سافٹ ویئر سی ڈی بھی آتی ہے, وہ اپنے پاس آپ محفوظ کر لیں انشاءاللہ عزوجل. جتنی بھی المدینہ العلمیہ سے شائع شدہ کتابیں ہیں مکتبۃ المدینہ کی, وہ ساری کی ساری اس لائبریری میں شامل ہیں. فتاوی رضویہ جیسی زخیم کتاب بھی ہے, قرآن پاک کی تفسیر سیرات الجنان بھی موجود ہے, احادیث کی کتابیں, تصوف کی, فقہ کی بے شمار کتابیں اس لائبریری میں موجود ہیں. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, یا مکتبۃ المدینہ سے اس کی سافٹ ویئر سی ڈی لے لیجئے, انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کچھ اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
میرا نام محمد شاہد ہے, سبقپور سے بات کر رہا ہوں. ہم اپنے کام کے لیے دوسرے کسی دنیاوی کے لیے قرض لیتے ہیں, تو کیا قربانی کے لیے بھی قرض لے کے قربانی ہم کر سکتے ہیں؟ ضروری ہے یا نہیں؟
جی, قربانی کے لیے قرض
دیکھیں اس کی مختلف صورتیں بنیں گی، بعض صورتوں میں تو لینا ضروری ہوگا، موجود نہیں ہے لیکن جیسے سونا گھر میں موجود ہے، اب بیچنا نہیں چاہتے سونا تو اس کے بدلے جو ہے وہ قرض لے کے کرنا چاہیں تو کرنا ہوگا ان کو،
یا تو بیچ کے قرض لے سونا ہے،
یعنی قربانی واجب ہو جاتی ہے،
واجب ہوگی لیکن اب رہ کے سونا نہیں بیچ سکتے۔
یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ قرض لے کے قربانی کرنے کی چند صورتیں بنتی ہیں، قربانی کیوں کر رہے ہیں، قرض لے کر اب لے کر کرنا چاہتے ہیں کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، ابھی فی الوقت پیسے نہیں ہیں لیکن بعد میں آ جائیں گے، ان کے اوپر واجب نہیں ہے، اب یہ لے کے کر لیتے ہیں قربانی، بعد میں پیسے آئیں گے تو وہ دے دیں گے۔ اب اگر ان کو امید ہے کہ واپس کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن ایک بڑی یہاں پر قباحت یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ قربانی کرتے ہیں، لوگوں میں معروف ہوتا ہے کہ یہ قربانی ہر سال کرتا ہے،
صحیح،
اب یہ نیت کرتا ہے کہ اس سال نہیں کروں گا تو لوگ پتہ نہیں کیا بولیں گے، تانو تشنی کریں گے، ہاتھ تنگ ہے، وہ زیادہ قربانی واجب بھی نہیں ہے، لیکن اب وہ کرتا یہی ہے کہ وہ قرضہ لے گا اور قرضہ لے کر پھر وہ قربانی کرے گا۔ تو اب یہاں پر بعض صورتیں جو مضمون بن جاتی ہیں، ناپسندیدہ بن جاتی ہیں، کہ مقصد یہ لوگوں کو دکھانا بن جاتا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ دیکھیں جس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے، مثال کے طور پر، تو اب ایک عادت ہوتی ہے کہ اچھا جانور بڑا جانور لے کے آئیں گے یا بکرا لیں گے، ایک بندے کے اوپر ایک واجب ہے تو بکرا لے کر آتا ہے، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ واقعی اس کی استطاعت اتنی ہے کہ وہ پورا جانور کر سکتا ہے، لیکن بعض اوقات بندے کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، قربانی لازم ہو رہی ہے اس کے اوپر، یعنی ایک ہی بندے کے اوپر لازم ہو رہی ہے، اب اس کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ بعض مقامات پر حصوں والی قربانی ہوتی ہے،
سستی ہو جاتی ہے،
تو وہ اس میں آسانی کے ساتھ حصہ لے سکتا ہے، لیکن اب یہ کہتا ہے کہ اگر نہیں کروں گا تو لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ میری قربان اس دفعہ میں نے قربانی کی ہے یا نہیں کی، تو اس لیے پھر وہ قرض لیتے ہیں اور اس وجہ سے بعض اوقات آزمائش کے اندر آتے ہیں۔ اگر ایسی صورت حال ہے تو پھر گریز کرنا چاہیے، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق قربانی کرنی چاہیے۔
اچھا، وہ نصاب آپ نے بیان فرمایا تھا، اس میں ایک اور وضاحت فرما دیں کہ صرف سونا ہے تو 7.5 تولے، صرف چاندی ہے تو 52، لیکن چاندی بھی تھوڑی سی ہے، سونا بھی تھوڑا سا، تو آپ دونوں ملائیں گے؟
جی بالکل،
تو اب وہ 52.5 تولے چاندی کی جیسے زکات میں ہم کرتے ہیں،
جی بالکل،
وہ معاملہ کیا جائے گا، لیکن اکیلے اکیلے ہیں تو پھر ان کا پورا ہونا
ضروری ہے،
یعنی چاندی کے ساتھ دوسری چیزیں ہوں گی تو ان کو ملا لیا جائے گا،
یعنی کوئی بھی چیز ہے اگر آپس میں ملا کے پھر دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جاتی ہے، تو اب اس کے اوپر،
لیکن عورتوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس صرف سونا ہی ہو اور کم ہو، یا صرف چاندی ہو کم ہی ہو،
ہو سکتا ہے ایسا،
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک کال اور ہمیں سنائیے، انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے۔
میں قرضے کی طرف، سودی قرضے کی طرف سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تھوڑا سا قرضہ پہلے لیا تھا، تو اس کے میں تھوڑا سا قرضہ لیا تھا، وہ سود چڑھتا رہا، آج بہت زیادہ سود ہو گیا، تو اس کی میں کیا، نہ ہو سود پر، نہ کہیں سے ذریعہ ہو رہا ہے ہمارا، اور نہ ہی ہماری دعا قبول ہو رہی ہے، کہتا یہ تو گناہ ہے، لیکن مجبوراً لینا پڑتا ہے، کیونکہ ایک کو دینے کے لیے دوسرے سے لیتے ہیں، دوسرے سے لینے کے تیسرے سے لیتے ہیں، اس میں آتے بہت پریشان ہے، کوئی حل بتائیں ہمیں کہ تاکہ مطلب مسئلہ اپنا اتار سکیں۔
جی حضور،
دیکھیں قصور ان کا اپنا ہے کہ مجبوری تو کوئی عام مجبوری میں تو لے نہیں جا سکتے، مجبوری ایسی ہے کہ بھوکے مر رہے ہیں یا روڈ پر آ گئے ہیں، پھر علماء سے مشورہ کر کے انہوں نے لیا ہوتا تو ایک الگ چیز ہوتی، علماء نے اس کو اجازت دی ہوتی اور اس پہ وہ عمل کرتے، عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ شادی بھی اچھے طریقے سے کرنی ہے، اس لیے قرضہ لے لیا، گھر اچھا بنانا ہے یہ مجبوری بن جاتی ہے، اور کاروبار بڑا کرنا ہے یہ مجبوری بن جاتی ہے، حالانکہ یہ مجبوریاں نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیے کہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، تو جب اب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں گے تو کون جیت سکتا ہے؟ ایسی بات ہے کہ جو معاملہ پیش آیا ہے یہ اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اس سے معافی مانگیں، حقیقی طور پہ دل سے نادم ہو، یہ نہیں کہ اب مصیبتوں میں پھنسا ہوں تو اس لیے ندامت، بلکہ اس پر نادم ہو کہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہوئی ہے، میں نے نافرمانی کی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑائیں، معافی مانگیں، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں، اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے نکال دے گا۔ باقی مزید تعویذات اتاریہ والوں سے بھی رابطہ کریں، ان سے کوئی وظیفہ وغیرہ حاصل کر لیں،
اللہ مدد کرے گا
انشاءاللہ،
اور آئندہ اس گناہ میں نہ مبتلا ہوں، ذہن بننا بھی ضروری ہے، اس کے لیے اس کے حوالے سے علم دین حاصل کیجئے۔ الحمدللہ نگران شورا کا ایک بہت ہی پیارا بیان تھا، سود اور اس کا علاج، وہ تحریری صورت میں وہ بیان جو ہے المدینۃ العلم نے شائع کیا، اس میں بہت ساری ترمیم بھی کی ہیں، اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ عزوجل تو ذہن بنے گا کہ یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ سراسر اس کے اندر نقصان ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سود اور اس جیسے دیگر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے.
طرف سودی قرضے کے طرف سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تھوڑا سا قرضہ پہلے لیا تھا, تو اس کے میں تھوڑا سا قرضہ لیا تھا, وہ سود چڑھتا رہا, آج بہت زیادہ سود ہو گیا, تو اس کی میں کیا نہ ہو سود پر نہ کہیں سے ذریعہ ہو رہا ہے ہمارا, اور نہ ہی ہماری دعا قبول ہو رہی ہے. کہتا یہ تو گناہ ہے لیکن مجبوراً لینا پڑتا ہے, کیونکہ ایک کو دینے کے لیے دوسرے سے لیتے ہیں, دوسرے سے لینے کے تیسرے سے لیتے ہیں, اس میں بہت پریشان ہے, کوئی حل بتائیں ہمیں تاکہ یہ مطلب مسئلہ اپنا اتار سکیں.
جی حضور, دیکھیں قصور ان کا اپنا ہے کہ مجبوری تو کوئی عام مجبوری میں تو لے نہیں جا سکتے, مجبوری ایسی ہے کہ بھوکے مر رہے ہیں یا روڈ پر آ گئے ہیں, پھر علماء سے مشورہ کر کے انہوں نے لیا ہوتا تو ایک الگ چیز ہوتی, علماء نے اس کو اجازت دی ہوتی اور اس پہ وہ عمل کرتے. عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. شادی بھی اچھے طریقے سے کرنی ہے اس لیے قرضہ لے لیا, گھر اچھا بنانا یہ مجبوری بن جاتی ہے, اور کاروبار بڑا کرنا ہے یہ مجبوری بن جاتی ہے, حالانکہ یہ مجبوریاں نہیں ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید میں واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیے کہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. تو جب اب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں گے تو کون جیت سکتا ہے؟ ایسی بات ہے کہ جو معاملہ پیش آیا ہے یہ اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں, اس سے معافی مانگیں, حقیقی طور پہ دل سے نادم ہو, یہ نہیں کہ اب مصیبتوں میں پھنسا ہوں تو اس لیے ندامت, بلکہ اس پر نادم ہو کہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہوئی ہے, میں نے نافرمانی کی ہے, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑائیں, معافی مانگیں, اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں. اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے نکال دے گا. باقی مزید تعویذات اتاریہ والوں سے بھی رابطہ کریں, ان سے کوئی وظیفہ وغیرہ
حاصل کر لیں, اللہ مدد کرے گا
انشاءاللہ.
اور آئندہ اس گناہ میں نہ مبتلا ہوں, ذہن بننا بھی ضروری ہے, اس کے لیے اس کے حوالے سے علم دین حاصل کیجئے. الحمدللہ نگران شورا کا ایک بہت ہی پیارا بیان تھا سود اور اس کا علاج, وہ تحریری صورت میں وہ بیان جو ہے المدینۃ العلم نے شائع کیا, اس میں بہت ساری ترمیم بھی کی ہیں, اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ عزوجل تو ذہن بنے گا کہ یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے, کہ یہ سراسر اس کے اندر نقصان ہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سود اور اس جیسے دیگر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے.